الله على فاطمة، صلى الله على فاطمة، صلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بالقدر وبجاه محمد وعلى آله.
اللهم صل على
محمد
وعلى آله.
أيام فاطمية ہیں، أيام سواری اور أيام عزاء، اور أيام عزاء ہیں، اور جب أيام عزاء آتے ہیں تو وہ مومنین کے جن کے دلوں میں اہل بیت کی ولایت موجود ہے ان کے دل بھی غمگین ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ روایات میں یہ موضوع ملتا ہے کہ ان اللہ اختار لنا شیعتن، خداوند عالم نے ہمارے لیے، مولا کائنات فرماتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے شیعوں کو چنا ہے، وہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. لہذا آج آپ جو فرش ادا پر یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے دل میں ایک غم کی فضا چھائی ہوئی ہے، ادھر حقیقت اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی کا نتیجہ ہے. اور ایک اور حدیث ہے کہ جس میں ارشاد معصوم ہوتا ہے، ان شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضلتی نطنا، ہمارے شیعہ ہمارے نور کی شعاعوں سے، کرنوں سے خلق ہوئے ہیں، اور انہیں اللہ نے ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا ہے. پس اگر دل میں آل محمد کی محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو تو خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی دست دعا بلند کریں کہ جنہوں نے اس محبت کو ہمارے دل میں ڈالا ہے. فرش ادا پہ دعا کرتے ہیں خداوند تجھے واسطہ صدیقہ طاہرہ کا، اس صدیقہ سچی خاتون کا کہ جس سے زیادہ سچا اس کائنات میں رسول کے بعد کوئی نہیں ہے. تجھے جناب زہرہ کے مصائب کے واسطہ ہمارے جن مومنین کے ماں باپ حیات ہیں انہیں طول عمر و صحت و سلامتی عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کو جوار سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عطا فرما. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. اور اس موقع پہ مجھے اپنے استاد آیت اللہ امجد کی ایک نصیحت یاد آ رہی ہے. وہ بڑے وجد میں جب آتے تھے تو ایک دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خداوندہ دنیا کی جو نعمت لینا چاہے ہم سے لے لے، خدا دنیا کی جو نعمت لینا چاہے ہم سے لے لے، لیکن محبت و ولایت اہل بیت کو ہم سے نہ لینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو آج جو آپ یہاں فرش ادا پہ بیٹھے ہیں، مادر سادات کے غم میں، مادر حسنین کے، مادر ائمہ کے غم میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ جناب زہرا اور مولا کائنات اور جناب رسول خدا انشاءاللہ آپ کو اجر عطا کریں گے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. ایدن گرم سورہ آل عمران کی 102 نشان والی آیت کا شرف حاصل کیا کہ آپ کے سامنے تلاوت کروں، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے فتق اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر یہ تم مسلمان حالت میں اپنی جان دو. بہت غور و فکر کرنے کے بعد کہ ان دو مجالس میں کون سا عنوان رکھا جائے کہ جو ہماری معرفت میں اضافے کا سبب بنے، ہماری معرفت کے ساتھ ہمارے عمل میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری قربت و نزدیکی جو اہل بیت سے ہے اس میں در حقیقت ترقی عطا ہو. تو بہت سارے موضوعات ایسے تھے لیکن ایک ایسا موضوع میرے ذہن میں آیا جو اس سے قبل میں نے شاید کہیں اور ملاحظہ نہیں کیا. اپنی ناقص تحقیق کے مطابق یعنی یہ موضوع میری نظر سے آج تک نہیں گزرا جتنے عرصے سے میں مجلس پڑھ رہا ہوں کہ کسی نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا ہو یا گفتگو کی ہو. ممکن ہے کہ گفتگو ہوئی ہو میرے علم میں نہ ہو, لیکن اپنی ناقص تحقیق کے مطابق وہ موضوع ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا. اور وہ اس 75 یا 95 دن کی تحریک میں جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے جو ولایت کے دفاع کے لیے تحریک چلائی تھی اس میں آپ نے قرآن سے جو استدلال کیا ہے ان آیات کو ابھی تک پیش نہیں کیا گیا. اور آج جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ تحریک فاطمی میں قرآن سے استدلال, اس لیے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ قرآن ناطق ہونے کے ناطے قرآن کی روح سے واقف ہیں, وہ عالم قرآن ہیں. توجہ رکھیے گا, اگر جناب زینب کے لیے کہا جاتا ہے عالم غیر معلمہ کہ وہ ایسی عالمہ ہے کہ جس نے معصومین کے علاوہ کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیے, تو جب زینب کا مقام یہ ہے تو مادر زینب کا مقام کیا ہوگا؟ خود جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے بہت سے پہلوؤں اور ابعاد پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک اہل سنت کے محلے میں مجلس پڑھنے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ میں نے صحائے ستہ سے وہ روایات عرض کی کہ جو جناب سیدہ اور پنجتن پاک کی آپ کی خدمت میں عرض کروں مدح و ثنا میں موجود ہیں خود اہل سنت کی روایت میں. ایک روایت عرض کر رہا ہوں تاکہ جو ہے تبرکر بات جو ہے وہ چونکہ آ گئی ہے لہذا یہیں سے آغاز کر رہا ہوں. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. سرکار دنیا فرما جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے زینت اور حفاظت کا سبب ہیں اسی طرح آل محمد زمین والوں کے لیے حفاظت کا سبب ہیں. یعنی آل محمد در حقیقت وہ سبب حفاظت ہیں خداوند عالم کی طرف سے کہ نہ صرف حفاظت کرتے ہیں بلکہ زمین پہ اگر برکت نازل ہوتی ہے رحمت نازل ہوتی ہے تو ان کی وجہ سے ہوتی ہے, میں برستی ہے تو ان کی وجہ سے, اناج اگتا ہے تو ان کی وجہ سے. یہ اہل سنت کی احادیث ہیں, میرا موضوع نہیں ہے صرف تبرکن عرض کر رہا ہوں. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام رسول اللہ کی اس روایت کی روشنی میں کہ جو آپ نے فریقین نے آپ سے نقل فرمائی کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی, میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ما ان تمسکتم لن تضل بعدی ابدا, جب تک تم ان سے عملی طور پر وابستہ رہو گے, لن یعنی ہرگز نیور, لن تضل بعدی ابدا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضُ کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں. یعنی نہ ان میں جدائی ممکن ہے, نہ ان میں فراق ممکن ہے, نہ ان میں فاصلہ ڈالا جا سکتا ہے, یعنی دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جب دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو پھر ہمیں دونوں کا دامن تھامنا ہوگا, اور جو دونوں کا دامن تھام لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس روایت کی بنا پر قرآن ناطق سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ, اور ان سے بڑھ کر کوئی قرآن کو جاننے والا نہیں ہے. یعنی سیدہ طاہرہ وہ ہیں کہ جو مکتب وحی میں پرورش پانے والی خاتون ہیں. میں جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بی بی کے وہ فضائل تکوینی نہیں پڑھ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا, کہ جو روایات میں موجود ہیں اور عالم خلقت سے پہلے آپ کے نورانی وجود پہ دلالت کرتے ہیں. صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا
کیونکہ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اس وجود کو جو تشریح لحاظ سے ہمارے درمیان ہے, یہ ایک ایسی در حقیقت خاتون ہے جو مکتب وحی میں پروان چڑھ رہی ہے. توجہ رکھیے, مکتب وحی میں پروان چڑھ رہی ہے. ایک, جو شاگرد رسالت ہے. دو, جو صحابیہ رسالت ہے. تین, جو عصمت اللہ الکبریٰ کی منزل پہ فائز ہے. چار, جو ولایت و نبوت کے درمیان در حقیقت دونوں کو اتصال کرنے والی ہے. وہ مشہور و معروف حدیث کہ جس کو سننے کے بعد واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس مقام کی حامل ہیں جناب زہرا تکوینی لحاظ سے, کہ عرش میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وفاطمہ والفاطمہ امت اللہ والحسن والحسین. توجہ رکھے گا, یہ پوری روایت لکھی ہوئی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وفاطمہ امت اللہ, اللہ کی کنیز خاص کا نام فاطمہ زہرا ہے. جناب زہرا کا مقام یہ ہے. اور عرض کر رہا تھا کہ جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے سرکار کے نام کو جو آسمانوں میں مشہور ہے وہاں احمد قرار دیا ہے اور زمین پر محمد قرار دیا. وہاں پہ کہا یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاک, محمد اگر آپ نہ ہوتے. توجہ رکھیے گا, عظمت سیدہ طاہرہ, مقام جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ, بی بی کا کیا مقام ہے. یعنی واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ کیسی خاتون ہے جو تشریعی اور تکوینی ولایت کی حامل ہونے کے باوجود کن کن امتحان کے منازل سے گزری ہے کہ سب کچھ اختیار ہے جناب زہرا کے ہاتھ میں. یہ کن فیکون کا مظہر اعلیٰ ہیں, یہ خدائی صفات کا مظہر ہے. کن فیکون کا مظہر اعلیٰ ہے. توجہ رکھیے گا, یہ کوئی غلو نہیں ہے, یہ وہ حقائق ہیں, یہ وہ ولایت تکوینی ہے علیہ بیت علیہ السلام کی کہ جن کے لیے پاکیزہ قلوب اور پاکیزہ ارواح کی ضرورت ہے, پاکیزہ نفسوں کی ضرورت ہے کہ ان کی طہارت کو سمجھ سکیں جو کہ نہیں سمجھ سکتے. تحفۃ العقول میں امام رضا کی ایک حدیث ہے کہ جس میں امام رضا امام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ امام ایسا ہوتا ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, جس کی طہارت تک, جس کے علم تک, جس کی حقیقت تک, جس کی نورانیت تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا. تو اگر امام یہ ہوتا ہے تو جو ام الائمہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ گیارہویں امام فرماتے ہیں کہ ہم امامان اہل بیت, ہم ائمہ, تم پر اللہ کی حجت, اور ہماری ماں فاطمۃ الزہرا ہم پر اللہ کی حجت ہے. یہ ہے مقام جناب بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہ. یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاک, اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو پھر میں ان افلاک کو, اس زمین اور چاند ستاروں کو خلق نہ کرتا. ولولا علی لما خلقت کا, اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا. اور فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما, اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. یہ ہے مقام جناب سید طاہرہ سلام اللہ. لولا فاطمہ لما خلقتکما, اتنی عظیم خاتون مکتب وحی کی شاگرد کہ جو عصمت اللہ الکبریٰ کی منزل پہ فائز ہے, اور تمام ائمہ کا جو نور ہے وہ سلبوں اور رحموں سے ہو کے گزرا ہے. زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ, شامخ یعنی بلند ترین سلبوں میں, والارحام المطہرہ, اور پاکیزہ رحموں میں سے ہو کے گزرا ہے. لیکن جناب زہرا سلام اللہ کا نور نہ کسی سلب میں آیا ہے نہ کسی رحم میں قرار دیا ہے. کہ جب سرکار تشریف لے گئے ہیں, اور یہ روایت بھی اہل سنت کی میں ہفتے کے دن پڑھ چکا ہوں, وہ مجلس موجود ہے, میں یہاں تکرار کرنا نہیں چاہتا. سرکار جب معراج تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک انتہائی خوبصورت درخت انہوں نے دیکھا اور اس کا جب سیب ان کو دیا گیا، مختلف روایتیں مختلف الفاظ ہیں، میں سب کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں پھر اپنے منزل کی طرف آ رہا ہوں، تو انہوں نے سیب کو جب کھولا تو اس میں ایک نور ساتے ہوا، نور نکلا، تو پوچھتے ہیں یا الہ یہ کیسا نور ہے؟ کہا یہ میری عظمت کا نور ہے، اور اس نور عظمت خدا سے، یعنی خدا کہہ رہا ہے میں نے اپنی نور کی عظمت سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو خلق کیا، جس طرح قرآن کے حصول کے لیے رسول شب و روز ریاضت کر رہے ہیں، شب و روز محنت کر رہے ہیں، غار حرا میں عبادت میں مصروف ہیں تاکہ قرآن کے نور کے متحمل ہو سکیں، اسی طرح نور زہرا کو صلب نبی تک پہنچانے کے لیے خدا نے خاص روزوں کا انتظام کیا ہے تاکہ نور فاطمہ کے حامل ہو سکیں، اور پھر جبرائیل وہ بہشتی سیب لے کے نازل ہوتے ہیں اور فاطمہ اور آپ اسے تناول فرماتے ہیں تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا نور آپ میں منتقل ہوتا ہے۔ ان روایات کو بتانے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی کہ جناب زہرا کی عظمت کا ہے تکوینی لحاظ سے اور تشریعی لحاظ سے، تکوینی لحاظ سے میں نے بتایا یہ عظمت ہے، تشریعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر امام کیا کہہ رہے ہیں، ہماری دادی ہماری ماں فاطمہ الزہرا ہم پر اللہ کی حجت ہے، فاطمہ وہ حجت الہی ہے جو آئمہ پر حجت ہے، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ جناب زہرا کی اطاعت تکوینی لحاظ سے نہ کہ تشریعی لحاظ سے، یاد رکھے گا تکوین و تشریع میں فرق ہوتا ہے، تکوینی لحاظ سے جناب زہرا کی اطاعت تمام آئمہ پر فرض و لازم تھی، حتی امیر المؤمنین علیہ السلام پر بھی تکوینی لحاظ سے، کیونکہ خدا بند عالم کی خاص عطا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب خدا نے کہا ان اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو عطا کی ہے محمد کوثر، مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد، یہ عظیم خاتون جو مکتب وحی کے شاگرد ہے، جو ولایت تکوین و تشریح کے لحاظ سے اس مقام پر ہے، توجہ رکھیے گا، یہ قرآن ناطق ہے، یہ بولتا قرآن ہے، تو تحریک فاطمی میں قرآن سے استدلال یہ ہمارا موضوع ہے، تو کچھ آیات بیوی نے اپنے خطبے میں، اپنی ملاقاتوں میں، اور جہاں جہاں بیوی گئی ہیں وہاں پر قرآن سے استدلال پیش کیا ہے، کیا ضرورت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو قرآن سے استدلال لانے کی، توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ قرآن وہ مشترک نقطہ ہے کہ جو اہل ثقیفہ اس دور میں جو تھے اور جو اہل ولایت تھے ان دونوں کے درمیان قرآن قدر مشترک تھا، لہذا بیوی نے اہل ثقیفہ کے سامنے اہل ولایت کی جانب سے جو استدلال کیا ہے وہ قرآن سے کیا ہے، ایک دو استدلال کیا ہے تو سنت و سیرت رسول سے کیا ہے، تین مولا کائنات کے بارے میں رسول اللہ کے ارشادات کو یاد دلایا ہے، تین طریقوں سے بیوی نے استدلال کیا ہے، اس کے علاوہ احساساتی تحریک ہے، جذبات کے لحاظ سے جذبات کو ابھارا گیا ہے، وہ تحریک کے پہلو الگ ہیں، لیکن میں صرف یہاں پر فوکس کروں گا اپنی گفتگو کو کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے قرآن سے استدلال کیا کیوں، تاکہ سامنے والے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم اہل بیت ہی ہیں جو قرآن کے حقیقی معلم ہیں، فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور یہی وجہ ہے کہ بی نے مختلف آیات قرآنی کو بطور استدلال پیش کیا ہے، ان کے حوالے لے کر آئی ہیں، ان سے مدد لی ہے تاکہ سامنے والے کے اوپر رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان پر یہ بات ثابت ہو جائے کہ زہرا نے قرآن سے گفتگو کی، قرآن سے دلیلیں کرائی ہیں، اور پھر کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اور میں جب خطبہ پڑھ رہا تھا، اور میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ خطبہ پڑھیں بیوی کا، پتہ چلے کیا ہے مولا کائنات کے خطبے پڑھیں، جناب زینب کے خطبے پڑھیں، خطبے غدیر پڑھیں، یہ خطبے پڑھنے کی عزیزہ نگرانی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں ہمیں نہ پتہ چلے کہ ہمارے آئمہ نے، ہماری ان پاکیزہ نورانی ہستیوں نے ہمیں کیا تحفے دیے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن سے استدلال کیا ہے اور مختلف آیات کو جا بجا مقامات پہ عرض کیا ہے، ایک انداز یہ ہے۔ دوسرا، اتنے واشگاف الفاظ میں جناب زہرا نے خطاب کیا ہے کہ تھوڑا سا بیدار ضمیر انسان ہوگا وہ جب یہ خطبہ پڑھے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا، حق کا حق باطل کا باطل الگ ہو جائے گا، توجہ رکھیے گا۔ یعنی جناب زہرا کا استدلال اتنا واضح تھا، نام لے کے جناب زہرا نے، توجہ رکھیے گا، جو گفتگو کی ہے مولا کائنات ان 25 سالوں میں وہ لب و لہجہ اختیار نہیں کر سکے جو اس 75 یا 95 دن میں جناب زہرا نے لب و لہجہ استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس 75-95 دن میں حق کو واضح ہونا تھا، حق پر جو پردے ڈالے جا رہے تھے، ولایت پر جو پردے ڈالے جا رہے تھے، ولایت کی منمانی تشریح جو کی جا رہی تھی، سقیوہ کے نام پر انسانوں کے نظام کو انسانوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، قرآنی خلافت و امامت پہ قدغن لگائے جا رہے تھے، حق کو تہس نہس کیا جا رہا تھا، منافقت کے چہرے سامنے آ رہے تھے، تو یہاں پر بنت نبی سامنے آتی ہیں اور حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دیتی ہیں۔ اگر نہ ہوتا کلام فاطمہ، اگر نہ ہوتے استدلال فاطمہ، اگر نہ ہوتی تحریک فاطمہ، اگر نہ ہوتا قیام فاطمہ، تو تا قیامت حق چھپ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان 25 سالوں میں مولا کائنات کو موقع نہیں ملا کہ واشگاف الفاظ میں گفتگو کر سکیں۔ جناب زہرا نے ان 25 سالوں کے لیے رحم بار کی ہے، علی کی نہج البلاغہ کے لیے رحم بار کی ہے بی بی نے، اور مولا کا وہ خطبہ جو ظاہری خلافت کے ملنے کے بعد ہے کہ یہ دین اشرار کے ہاتھ میں قید تھا، وہاں پر مولا کو موقع ملا 25 سال کے بعد رسول کے، یہ دین اشرار کے ہاتھ میں قید تھا، اسیر ہو چکا تھا، ذلیل ہو چکا تھا، وہاں پہ مولا نے پھر خطبہ دیا ہے۔ تو جناب زہرا کی واشگاف الفاظوں کا مجموعہ تھا، جناب زہرا کا خطبہ تھا، جناب زہرا کی تحریک تھی کہ جس نے مولا کائنات کی نہج البلاغہ اور ان کی ولایت ظاہری کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ اسی لیے اتنے واشگاف الفاظ میں آئمہ کی تاریخ میں آپ کو، اور خصوصاً اس دور میں کہ ابھی نبی گئے ہیں، جنازہ اٹھا ہے اور ایک بہت بڑا انحراف سامنے آ رہا ہے، وہاں لازم و ضروری تھا کہ کوئی آئے اور حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دے۔ مولا کائنات کی ذات کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، حق کو لوٹا گیا، غصب کیا گیا، وہاں پہ کوئی ایک ہونا چاہیے تھا کہ جو اس اہم امر کو انجام دے، اور اس کی ذمہ داری جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اٹھائی۔ مل کے درود بھیجے عظمت بی بی سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اگر آپ خطبہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو کیا لب و لہجہ ہے۔ اس خطبہ فدق میں کئی پہلوؤں کو روشن کیا ہے جناب زہرا نے، خود یہ ایک بہت بڑا موضوع، مفصل موضوع ہے کہ خطبہ فدق پورے عشرے کا موضوع ہے، زیادہ نہیں، شاید عشرہ بھی کم ہو، یعنی کہہ رہا ہوں عشرہ، چونکہ ہماری معمولا رائج ہے کہتے ہیں مطلب ایک عشرے کا موضوع، ایک نہیں، اس کے لیے سالوں چاہیے کہ انسان بیٹھ کر ایک ایک جملے کو کھولے کہ جناب زہرا کا یہ جو جملہ ہے، یہ جو خطبہ ہے، یہ جو تحریک ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے اور بی بی کیا کرنا چاہتے تھے۔ کئی پہلوؤں کو روشن کیا ہے، رسول کی رسالت، رسول کے ذریعے سے اسلام کے طلوع، آپ کی ہدایت، عربوں کی نجات، عربوں کی گمراہی، ان تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا، پھر ان کے آنے سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا یہ بیان کیا، اس کے بعد اس کا ایک حصہ جو ہے وہ باغ فدق پر، وہاں پر بھی بی بی نے استدلال دی ہیں، اور دو بدو مقابلہ کیا ہے، کوئی ایک موقع نہیں ہے، 2.5 گھنٹے کا خطبہ تقریباً، کم سے کم اگر آپ ٹائم لگائیں تو ڈیڑھ گھنٹے سے کم کا خطبہ نہیں ہے. اس بی بی نے کھڑے ہو کر اپنے مد مقابل نظریے کو بے نقاب کیا ہے, نام لے کے بے نقاب کیا ہے. توجہ رکھیے گا, یہ ہے بی بی کا کارنامہ کہ جو 25 سالوں تک مولا کائنات کو یہ موقع نہیں ہاتھ آیا, 25 سال کے بعد ظاہری خلافت ملی جب مولا کائنات نے کھل کے بولا ہے, وہ 25 سالوں میں نہیں کہہ سکے یہاں پر ضرورت تھی ایک عصمت اللہ الکبریٰ کی, ایک ولی کاملہ کی, ایک انسان کامل کی کہ جو عصمت الہی ولایت الہی رکھتی ہو اور وہ آ کر حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. صرف فہرست وار اگر میں عرض کروں کہ جو روایت آیات میں لکھی ہیں یہاں پر وہ کتنی ہیں, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 اور 20 سے زیادہ آیات ہیں جو باقاعدہ آیتوں کی صورت میں ہیں, اور اس کے علاوہ 20 آیات کے استدلال کے علاوہ کئی ایسے جملے ہیں کہ جو آیات سے ماخوذ ہیں اور ان کو اپنی زبان میں جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. 20 آیات, توجہ, ڈیڑھ گھنٹے میں 20 آیات تقریباً. ایک قاری قرآن صرف قاری نہیں ہے, ادھر حق معلم ہے قرآن, یہ روح قرآن ہے, یہ قرآن ناطق ہے کہ جو اس سے دلال پیش کرتی ہے. توجہ کیجئے گا, جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 102 نشان والی آیت ہے, فتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کر, حق تقاتی, جو حق ہے تقوی اختیار کرنے کا وہ تقوی اختیار کرو, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دیکھو مرنا تو مسلمان حالت میں مرنا, یہ بی بی کیوں کہہ رہی ہیں, یہ ان لوگوں کے سامنے کہہ رہی ہیں کہ ابھی رسول گئے ہوئے کچھ دن گزرے ہیں, ایک انقلاب سامنے آیا ہے, لوگ کھڑے ہوئے من الامیر و من کل امیر کے نعرے لگا کر اپنے ہی درمیان سے لوگوں نے کچھ کو چنا, اور اب یہاں پہ جناب زہرا سامنے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ مسلمانی نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اور بی بی کیسے سمجھائے, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, راہ ولایت کو چھوڑ دیا, راہ علی کو چھوڑ دیا, علی کے ہاتھ کو رسول کے ہاتھ میں بھول گئے, تم جو مرو گے تو مسلمانی پہ نہیں مرو گے, اسلام پہ نہیں مرو گے. یہ جو 40 سال تک رسول کردار سے صادق امین کہلواتے رہے, کیوں کہلواتے رہے, آخر کیا وجہ تھی کہ کافر بھی مجبور تھے, مشرک بھی مجبور تھے, جانی دشمن بھی مجبور تھے, خون آشاں بھی مجبور تھے کہ محمد کو دو صفات سے پکاریں, ایک صادق یعنی سچا, ایک امین یعنی امانت دار. یعنی خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ مشرک و کافر 40 سال تک تمہارے کردار کو دیکھ کر یہ کہیں کہ محمد تم صادق بھی ہو امین بھی ہو, تو میں سوچتا رہا آخر وجہ کیا ہے کہ خدا ان دو صفات کو معاشرے میں رائج کرنا چاہ رہا ہے کہ محمد صادق بھی ہے امین بھی ہے. اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب اسلام کا سورج طلوع ہوگا اور پھر جب رسول در حقیقت اپنی ہدایت کے ذریعے زوپاشی کرے گا اور پھر غدیر خم کے میدان میں اگر رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ نظر آ جائے تو جس کو 40 سال تک صادق و امین کہا اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی صداقت پر ایمان لے آؤ. جس کو 40 سال تک صادق کہا امین کہا, وہ جو ہجرت کے وقت جاتے جاتے امانت نہ محرموں کے ہاتھ میں دے کے نہ جائے, وہ جو علی جیسے امین کو امانت دے کے جائے کہ میرے بعد امانت پہنچا دینا, جو لوگوں کی امانت امانت دار کے ہاتھ میں دے کے جائے, تو لوگوں کی ہدایت اور امت کی ہدایت کی ذمہ داری لوگوں کے سپرد کیسے کر کے جا سکتا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو, حق تقاتے ہی, جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے تقوی کا حق ہے. تقوی کا حق کیا ہے, یعنی جس کے ذہن میں مسلمان موجود ہیں نا مہاجر و انصار، انہی کے سامنے گفتگو ہو رہی مسجد میں، یہ مہاجر ہی انصار ہیں، تیسرا گروہ تو کوئی بھی نہیں تھا، یا وہ تھے جو مدینے موجود تھے یا وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے سامنے کہہ رہی ہیں اگر مسلمان مرنا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھنا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لینا، جس چیز سے روکے اس چیز سے رک جانا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ 20 کے قریب آیات ہیں، اور اگر آپ لب و لہجہ دیکھیں گے تو جس طریقے سے بی بی نے ان آیات کا برجستہ استعمال کیا ہے، برجستہ استعمال، کب کہاں کون سی آیت لے کے آنی ہے تاکہ سامنے والے کو مان تو مبہوت کیا جا سکے، دلیل قائم کی جا سکے، استدلال لایا تاکہ رہتی دنیا تک فاطمہ زہرا کا خطبہ تاریخ میں ثبت ہو جائے قرآنی آیات کے ذیل میں۔ کیا جناب زہرا کو خدا کی عصمت کا حامل ہونے کے ناطے، ولایت ہونے کے ناطے توجہ رکھے گا ضرورت تھی؟ ولایت تکوینی کے تحت ہرگز نہیں، لیکن تمام لوگ ولایت کے اس طریقے سے معترف و معتقد نہیں تھے، لہذا قرآن سے دلیل لے کے، تاکہ قرآن جو فیصلہ کرنے والا ہے، توجہ رکھے گا، فیصلہ کرنے والا ہے اس امت کے دوران کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، اس سے استدلال لائی تاکہ بات جو ہے پہنچ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ کی تحریک کے نتیجے میں مد مقابل نظریہ اور افراد اور گروہ اور وہ تھنکنگ جو تھی، ایک جو تفکر تھا، فکر تھی، وہ مات و مبہوت ہو گئے، گنگ ہو گئے، اصل عقلیں بے ہوش ہو گئیں، سجائی نہیں دے رہا تھا کیا کریں فاطمہ زہرا کے لیے۔ ایک ہی رائے حل تھی، ڈائلاگ سے نہیں، دلیل سے نہیں، استدلال سے نہیں، فاطمہ زہرا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، یہ منصوبہ تھا۔ جمعوا علی حومہا، جمع ہو گئے تھے زہرا کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے۔ یہ صرف جلتا ہوا دروازہ نہیں گرا ہے، یہ اقدام قتل ہے۔ یہ جس طریقے سے ایک 18-19 سال کی شہزادی کو جس طریقے سے در حقیقت قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پوری کوشش یہ تھی کہ زہرا کو قتل کر دیا جائے۔ توجہ رکھے گا عزیزان گرامی، پوری کوشش یہ تھی کہ اس طریقے سے بی بی کو سر، کیونکہ ڈائلاگ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، دلیل دیتے تھے وہاں سے آیات آتی تھی۔ خطبہ فدق میں اگر موقع ملا کل تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا کس طریقے سے کئی آیات پڑھ کر قرآن سے دلیل لے کے بی بی نے مات و مبہوت کر دیا۔ اب فاطمہ زہرا کا ایک علاج ہے، اس زبان کو خاموش کر دیا جائے، اسی لیے جناب زہرا قرآن سے اسی طرح لے کے آ رہی ہے۔ اور میں نے کہا یہ ایک بہت مفصل عنوان ہے کہ جس پہ تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے کہ کس آیت کو کہاں کس لب و لہجے میں بی بی نے استعمال کیا۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ سب سے پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے عرض کروں، خطبہ یہاں پہ میرے پاس موجود ہے، میں بہت زیادہ کتاب نہیں کھولوں گا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں کتاب دیکھ کر، صرف جو ہے وہ خطبہ جو ہے اس میں جو پہلی آیت جو بی بی نے یہاں پر نقل کی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ لما اجمع ابو بکر علی منع فاطمہ فدکا وبلغها علیہ السلام ذالکا فدخلت علیہ وافتحت الکلام بحمد اللہ والثناء علیہ والصلاة علی الرسول وقالت الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، کہ جب ابو بکر نے، خلیفہ نے منع کیا کہ فاطمہ کو فدق نہ دیا جائے. اور میں ہفتے کے دن جو مجلس تھی ملیر کے علاقے میں, وہاں پر اہل سنت کی روایات سے صحیح ستہ سے یہ بات پڑھ چکا ہوں کہ رسول اللہ نے جناب زہرہ کو فدق دیا تھا, اور یہاں بھی ہے کہ منع کیا ہے دینے سے. تو جب یہ خبر پہنچی تو آپ مسجد میں گئیں اور اپنے کلام کی ابتدا کی خدا کی حمد و ثنا سے, رسول اللہ پر درود و سلام سے, اور فرمایا الحمدللہ علی ما انعم, خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں, وہ شکر علی ما الہم, جو کچھ بھی اس نے عطا کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر عظیم خطبہ ارشاد فرمایا, اور خطبے کے جو الفاظ ہیں یہ بعین ہی آپ کو شاید نہج البلاغہ میں بھی نہ ملیں. توجہ رکھیے گا, نہج البلاغہ کیا ہے؟ مولا کائنات کا کلام ہے. آئیے, کل کلام ہے مولا کائنات کا؟ جی نہیں, کل کلام نہیں ہے مولا کائنات کا. سید رضی رحمۃ اللہ علیہ ایک خطیب تھے, ایک ادیب تھے, شاعر تھے, ادبی شخصیت تھے. انہوں نے مولا کائنات کے ادبی کلام کو جمع کیا ہے. صرف نہج البلاغہ ادبی کلام ہے مولا کائنات کا, توجہ رکھیے گا, پورا کلام نہیں ہے نہج البلاغہ. دوسری کتابوں میں متفرد طور پر منقول ہے, لیکن نہج البلاغہ کا مطلب یہی ہے کہ یہ بلیغ اور فصیح کلام ہے مولا کائنات کا. وہاں جو ہمیں ایک اثر نظر آتا ہے بلاغت کا, اس سے زیادہ گہرا اثر ہمیں یہاں نظر آتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب دقیق عربی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو واقعی ذہن کہتا ہے السلام علیکم یا بنت رسول اللہ, سلام کر اٹھتا ہے انسان, اشش کر اٹھتا ہے انسان. کیا خطبہ ہے, کیا الفاظ ہیں, کس طریقے سے ایک ایسی خاتون, توجہ رکھیے گا. اسی موقع میں نے عرض کیا تھا کہ تقریر کرنے کے فن کے لیے کچھ مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے. انسان سب سے پہلے پریکٹس اور مشق کر چکا ہو, اسے مشق کرنے کی, اگر مجھے مشق کرنے کی عادت نہیں, میں نے مشق نہیں کی تو میں کبھی لوگوں کے سامنے فیس نہیں کر سکوں گا. ہاتھ پیر میں کبھی چھوٹ جاتی. مجھے یاد ہے شاید سیونتھ کلاس میں ہم تھے تو بیچارہ ایک ہمارا دوست کو بہت شوق تھا, تھوڑی سی گفتگو کی, اس نے ہاتھ پیر کب کبانے لگے. مشق نہیں تھی پہلی چیز, مشق ہونی چاہیے. دوسری چیز کہ ماحول آپ کے سازگار ہونا چاہیے. توجہ رکھیے گا, ماحول سازگار نہیں ہوگا آپ تقریر نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا آپ کے مد مقابل ہے, مخالف ہے, وہاں پہ آپ نے تقریر کرنی ہے. بہت دل گردہ چاہیے تقریر کرنے کے لیے. پھر جسمانی طور پہ آپ کو صحیح و سالم ہونا چاہیے, کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی اذیت نہ ہو, کوئی کرب نہ ہو, کوئی زخم نہ ہو. توجہ رکھیے گا, جسمانی طور پہ. روحانی طور پہ کوئی صدمہ نہ ہو, کوئی سٹریس اور دباؤ نہ ہو, کوئی ٹینشن نہ ہو. جناب زہرہ نے جو تقریر کی ہے, خطبہ دیا ہے, ان تمام مسائل کے ساتھ اور ان کو فیس کرتے ہوئے دیا ہے. پہلو زخمی ہو چکا ہے, موسی شہید ہو چکا ہے, منہ پہ تماچوں کے نشان ہیں, بازو زخمی ہیں, پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. یہ ظاہری زخم ہے بی بی کے. علی کی گردن میں رسہ ڈال کے کھینچا جا رہا ہے زمین پر. بی بی کے الفاظ, میں اجازت نہیں دوں گی کہ علی کو زمین پہ گھسیٹا جائے, بی بی کے الفاظ ہے, توجہ رکھیے گا. اور پھر رسول اللہ کی حرمت کا خیال نہ رکھنا, رسول کے وہ دروازہ جس پہ رسول اللہ کے سلام پیش کرے, اس کی حرمت کا پاس اور لحاظ نہ رکھنا, رسول کی وحی کا منقطع ہونا, یہ وہ صدمے تھے روحانی طور پر جو بی بی کی روح بربادید ہوئے تھے. یہ دو تین جو مد مقابل افراد تھے وہ بی بی کے مخالف تھے. بی بی کو خطاب کی کوئی مشق نہیں تھی, لیکن کس طریقے سے بی بی نے کلام کیا ہے, ان تمام در حقیقت رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے, ان تمام موانع کو رد کرتے ہوئے بی بی جس طریقے سے آگے بڑھی ہیں اور جس طریقے سے وارد ہوئی ہیں, عزیزان گرامی, واقعاً یہ منظر کشی کرنے کے قابل ہے. پتا چلے کہ کس طریقے سے جناب زہرا وارد مجلس ہوئی ہیں, اس مسجد نبوی میں جسے ہم معمولاً دربار کے نام سے یاد کرتے ہیں, وہاں پر گئی ہیں اور آپ نے خطبہ دیا ہے. اور جس ببانگ اچھا پھر لب و لہجے میں وہ کرختگی ہے، وہ سلابت ہے، وہ للکار ہے کہ کہیں سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس کے بدن کو کوئی زخم پہنچا ہے یا اس کی روح کو کوئی زخم پہنچا ہے۔ وہ للکار ہے، وہ تواتر ہے۔ بعض اوقات انسان بہت مضبوط ہوتا ہے لیکن لکنت پیدا ہو جاتی ہے، فاصلہ آ جاتا ہے۔ نہیں، بی بی کے کلام میں کہیں فاصلہ نہیں ہے، تواتر کے ساتھ لگ رہا ہے پہلے سے ایک الفاظ بی بی نے چنے ہوئے ہیں جو مسلسل آسمان الفاظ سے در حقیقت ان کو لالا کر اپنے خطبے کا آغاز کرتی جا رہی ہے۔ یہ ہے جناب زہرا کا خطبہ۔ لکنت نہیں ہے، خوف نہیں ہے، لڑکراہٹ نہیں ہے، ایک عزم ہے ولایت کو بچانے کا، عزم ہے حق کو آگے پہنچانے کا، حوصلہ ہے بی بی کا کہ اپنے تمام زخموں کو بھول کر جسمانی اور روحانی مولا کائنات کی ولایت کے لیے بی بی میدان میں آئی ہے۔ اور حق یہی تھا کہ یہی بی بی آئے کہ جو رسالت اور نبوت کے درمیان عصمت اللہ الکبریٰ کی صورت موجود۔ دل تو چاہتا ہے کہ وہ اس خطبے کی منظر کشی کروں کہ بی بی کیسا ہی، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جناب زہرا سامنے آتی ہیں اور انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس کو صرف خطبے کا ترجمہ عرض کروں گا کہ کس طریقے سے بی بی نے خطبہ دیا ہے۔ خود یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، عنوان ہے کہ ایک خاتون آ کر، یہ کون خاتون ہے کہ حجرے میں نابینا صحابی آتا ہے تو چادر اوڑھ کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں یہ تو نابینا ہے۔ کہا بابا یہ تو نابینا ہے، میری نظر تو اس پہ پڑ سکتی ہے۔ وہ جو یہ کہتی ہے کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے، وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور اس کو کوئی نامحرم نہ دیکھے۔ وہ خاتون جو کہہ رہی ہے، وہی دربار میں آ کر مسلمانوں کے سامنے، مہاجر انصار کے سامنے وہ خطبہ دے رہی ہے۔ یہاں ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں، بہت میل نہیں رکھتا، لیکن بعض اوقات بات کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کرنا پڑتا ہے، کہیں سے کوئی مناسبت موجود نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، ایک ناقص مثال ہے بہت ہی، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مثال تقریبی ذہنی کے لیے ہوتی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ پاکستان انڈیا کا ایک میچ ہوا تھا جس میں آخری اوور میں 6 رن چاہیے تھے، معذرت کے ساتھ میں نے پھر کہا کہ خطبے کا تقدس اپنی جگہ ہے، مثال تقریب ذہن کے لیے ہوتی ہے کہ کس طرح انسان جو ہے وہ اپنے مقصد تک پہنچتا ہے اگر اس میں ولولہ ہو۔ آخری بال پر 2 رن چاہیے تھے، میں نام نہیں لوں گا کون کھیل رہا تھا کون نہیں کھیل رہا تھا، پاکستان کی بیٹنگ تھی اور آخر میں جو ہے جب بالر بال کرانے آتا ہے تو جو وکٹ پہ کھڑا تھا وہ چاروں طرف دیکھتا ہے امپائر کو منع کرتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، پاکستان میں میچ نہیں ہو رہا، کسی عرب ملک میں میچ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ دائرے میں لوگ کھڑے ہیں، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، ان کو اتنے اندر اتنے باہر ہونے چاہیے۔ پورا کراؤڈ جو ہے اس کے مخالف ہے، یہ اکثریت مخالف ہے۔ ان تمام حالات میں کہ جب کم سے کم 1000 آدمی ہیں تو 2000 آ کے جسے دیکھ رہی ہوں، زبان بول رہی ہو اور منہ سے شورغل کی آوازیں آ رہی ہوں، ایسے موقع پر اپنے حواس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہے۔ توجہ رکھیے گا، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوتا نا ہمارے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں۔ جناب زہرا جس سکون و اطمینان سے خطبہ دیتی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ الفاظ بتا رہے ہیں، الفاظ کا تواتر بتا رہا ہے، الفاظ کا نزول بتا رہا ہے، جملوں کی ترتیب گواہی دے رہی ہے فاطمہ کے علم اور عصمت پر۔ توجہ رکھیے گا، یہ ہے جناب زہرا کا خطبہ۔ اور اس کے بعد پورا ایک صفحہ جو ہے وہ حمد و ثنا میں گزرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر رسول اللہ کے فضائل بیان فرماتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر مہاجر انصار کی طرف متوجہ ہوتے. تیسرا حصہ جو ہے انتم عباد اللہ ہے نصب امر ہی ونا یہی وہ حمل تو دین ہو یہی, تم کیا تھے, تمہیں اللہ کے رسول نے کیا بنایا, تم دین کے ستون تھے, تم دین کے ثبوت تھے, تم وحی کو بچانے والے تھے, اپنے کردار کو سمجھو. تم جس طرح جاہلانہ زندگی بسر کرتے تھے, میرے بابا نہ ہوتے تم ہلاکت میں ہلاک ہو جاتے, زلالت میں ڈوب جاتے. اس کے بعد پھر بی نے بتایا کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے, روزے کا فلسفہ کیا ہے, زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے, سیام روزوں کا فلسفہ کیا ہے, عدل کسے کہتے ہیں, ہماری اطاعت کو خدا نے کیا بنایا ہے, ہماری امامت کو خدا نے کیا بنایا ہے, جہاد کس لیے, احکام اسلامی کو بیان کرتی نے بھی. اس کے بعد کہتی ہیں فتق اللہ, پہلی آیت بظاہر جو بی نے استعمال کی ہے جو میری نظر سے گزری ہے, فتق اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جو کچھ بیان کیا اب اس کے بعد جو پہلی آیت بی کہہ رہی, کیوں بتایا کہ حمد و ثنا کیا ہے, رسول کو کیوں بھیجا, کس لیے بھیجا, اور پھر تمہاری ذمہ داریاں کیا تھی, تمہیں کیا سے کیا بنا دیا, اور پھر بتایا نماز روزہ زکات, یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد امامت و ولایت کا تذکرہ کیا بی بی نے. توجہ کیجیے, بعض اوقات ہوتا انسان ہوتا کہیں جاتا ہے مد مقابل ہوتا ہے انسان, بعض اوقات حق گوئی نہیں کرتا, کہتا ہے چلو اس مسئلے کو اس نقطے کو بیان نہیں کروں, اس سے قریب تر کو بیان کر دوں تاکہ اس کے دل میں جگہ پیدا ہو جائے. نہیں, بی بی اب اس منزل پہ نہیں ہے کہ دلوں میں جگہ پیدا کرے, بی بی حق کو حق باطل کو باطل قرار دینا چاہ رہی ہے. اچھا کھول کر بالکل مبانگے تو حل بی بی خطاب کر رہی ہے, کیا کہہ رہی ہیں, احکام اسلامی بیان کر رہی ہے, نماز کا فلسفہ بیان کیا, ایمان کا فلسفہ بیان کیا, زکوٰۃ کا فلسفہ بیان کیا, اس کے بعد کہا روزوں کا فلسفہ کیا ہے, حج کس لیے ہے, عدل و انصاف کس لیے ہے. پھر فرماتی ہیں واطاعتنا نظاما للملة, توجہ رکھے گا, اطاعتنا ہم اہل بیت کی اطاعت کو خدا نے ملت اسلامیہ کے لیے نظام و سسٹم بنایا ہے. یہ ہے بی بی کا کارنامہ کہ جہاں سب منکر ہیں, انکاری ہیں, اصل یقین رکھنے والے نہیں ہیں, بنا یہ ہے طے یہ کہ بی بی کے خلاف عمل کیا جائے گا. ماں کہتی ہے وجعلنا امامتنا اطاعتنا نظام للملہ, پھر فرماتی ہیں وامامتنا امانا للفرقہ, اور ہماری امامت کو اللہ نے تفرقوں سے بچاؤ کا ذریعہ قرار دیا. وہاں پر بھی اپنی اطاعت اور امامت کو لے کر آئی ہے, یہ ہے عظمت. یعنی بالکل کوئی خوف نہیں ہے, کوئی سودا معذرت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے کہ میں اس سے کم پہ استعمال کروں, نہیں, آج بی بی کو بولنا ہے, آج حق حق بیان کرنا ہے. کیسے بی بی بیان کرے, اسی طریقے سے. اور اس کے بعد مختلف چیزوں کے بعد کہا کہ مختلف چیزیں بیان کی ہیں, تقریباً 11 چیزیں ہیں, 11 احکام ہیں جن کا فلسفہ یہ ہمیں بیوی نے بیان کیا ہے. اس کے بعد کہتی ہے فتق اللہ, تمہیں دین سکھا دیا, نماز سکھا دی, روزہ سکھا دیا, امامت سکھا دی, تمہیں اطاعت اہل بیت سکھا دی. اب کہتی ہے فتق اللہ, تقوی اختیار کرو, ڈرو اللہ سے. جب کچھ لوگ آئے تھے دروازے پہ آگ لے کر, توجہ رکھیے گا, تو درود مل کے بھیجی محمد والے محمد پر, وہاں پر جو سرغنا آیا تھا دروازے پر, وہاں پہ کہتی ہیں یا فلان, نام نہیں لے رہا ہوں, یا فلان اما تتقی اللہ, کہ تمہیں خوف خدا نہیں ہے. بی بی کا جو پشت در خطاب ہے, اس پہ بھی میں مجلس پڑھ چکا ہوں کہ بی بی کے کلام میں تولا و تبرہ کیسے ہے, ولایت سے تولا, ولایت علی سے تولا کیسے ہے, اور ولایت کے دشمنوں پر تبرہ کیسے ہے بی بی کا. توجہ رکھے گا, اما تتقی اللہ, خوف خدا کرو, کس دروازے پہ آئے ہو. اصل بی بی کے اصل لب و لہجے میں کوئی لکنت نہیں ہے, یعنی وہ عزم ہے, وہ حوصلہ ہے کہ جس کو دیکھ کر واقع انسان پریشان ہو جاتا ہے. ایک عورت اتنا ٹوٹنے کے بعد, اتنا بکھرنے کے بعد, اتنا ظلم و ستم کی چکی کے پسنے کے بعد کتنی مضبوط ہو سکتی ہے. یقیناً یہ فاطمہ ہے اور اس کی بیٹی زینب ہے. جناب زینب کی تحریک کو دیکھ کر عظمت جناب سیدہ طاہرہ کا پتہ چلتا ہے کہ جب بیٹی ایسی ہے تو ماں کیسی ہوگی. اب یہاں پہ کہتی ہیں کہ فتق اللہ, تقوی اختیار کرو, حق کا تقاتی ہی, تقوی کا حق ہے. تقوی کا حق کیا ہے؟ تقوی یہ ہے, اب مسلمان موجود ہیں نا, قاری قرآن موجود ہیں, حافظ قرآن موجود ہیں, صحابی رسول موجود ہیں, ابھی رسول کو گئے بھی کچھ دن ہوئے ہیں, رسول کی نیابت کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں. کہہ رہی ہیں حق کا تقاتی ہی, تقوی اختیار کرو جو تقوی کا حق ہے. تقوی کا حق کیا ہے؟ ان بی بی کہنا چاہ رہی ہیں وہ روایت یاد, وہ آیت یاد کرو, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو رسول دے اسے لے لینا, جس چیز سے روکے اسے رک جانا. یہ بی بی نے دوسری جگہ بھی ولایت علی کے لیے کہا ہے. اور پھر بی بی نے کس طرح رحم وار کی, ایک بی بی کی حدیث سناؤں اور پھر گفتگو کا آگے بڑھاؤں. بلکہ درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. آگے سے تھوڑی سی اور بہتر اور جاندار سر بات ہو جائے.
اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد.
ان السعید کل السعید حق السعید من حب علیا فی حیاته و بعد موته. کوئی سعادت مند ہونا چاہتا ہے تم میں سے مسلمانوں؟ بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ ان السعید, سعید کون ہے؟ سعادت خوش بخت کون ہے؟ خوش قسمت کون ہے؟ کل سعید, جو تمام سعادت کو لے لے اور حق سعادت ادا کرے. کون ہے وہ شخص؟ من احب علی فی حیاتی و بعد موتی, جو اپنی زندگی میں بھی علی سے محبت کرے اور اپنے مرنے کے بعد بھی علی سے محبت کرے. بی بی نے کچھ گلے کیے ہیں مسلمانوں سے, کچھ گلے کیے ہیں اور کہا کہ تم بھول گئے ہو رسول کی دعوت کو, تم بھول گئے ہو. وہ میں الفاظ اگر نکال سکوں آپ کی اجازت سے معذرت چاہتا ہوں, آپ کو عادت نہیں ہوگی اس طرح کوئی کتاب لے کر آئے اور اس طرح پڑھے, آپ کی بوریت کا سبب بن رہا ہوں, آپ کی سما خراشیوں کا سبب بن رہا ہوں. کس طریقے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں کس طریقے سے ولایت علی کے دفاع کے لیے بی بی میدان میں اتری ہیں؟ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ جس سے علی کی ولایت کو ثابت نہ کرے, اور جہاں جتنا موقع ملتا ہے وہ بی بی اس کو وہاں پہ بیان فرماتی ہیں. ایک دفعہ مل کے روح بھیجے محمد والے ایک جگہ فرماتی ہے نحن وسیلتہ فی خلقہ, ہم اللہ کی مخلوق میں خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. نحن اسے فاطمہ نہیں, ہم چاردہ معصومین, نحن ہم, و نحن خاصتہ اور ہم اس کے خاص بندے ہیں, وہ محل قدس ہی جہاں پر خدا کے پاکیزہ نور پاکیزہ کلام اترتا ہے. وَنَانُ حُجَّتُهُ فِي غَيْبِهِ اور ہم اس کی حجت ہیں اور غیب کی طرف ایمان دلانے والے. وَنَحْنُ وَرَثَتُ أَنْبِيَائِهِ اور ہم اہل بیت انبیاء کے وارث ہیں. جو کون سی وراثت ہے؟ جو زیارت وارثنا پر السلام علیکم یا وارث آدم صفۃ اللہ, اور بڑے بڑے انبیاء کا نام لیتے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد. فرماتی ہیں فما جعل اللہ لأحد بعد غدیر خم من حجت ولا عذر. غدیر خم کے بعد اللہ تعالی نے کسی ایک کے لیے بھی چھٹی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی. فما جعل اللہ لأحد بعد غدیر خم من من حجت و نہ تمہارے کو حجت باقی ہے غدیر خم کے بعد اور نہ کوئی عذر باقی ہے. بانگِ دہر در حقیقت میں بھی اس کا جو ہے وہ اظہار کر رہی ہے. دوسری آیت میں بہت تیزی کے ساتھ آتی اللہ فی ما امرکم اللہ کی اطاعت. یہ تین آیتیں ایک ساتھ بیوی نے نقل کی ہیں. تین آیتیں ابتدائی تین آیتیں ہیں میری تحقیق کے مطابق جو مجھے نظر آئی ہیں. فتقوا اللہ حق تقاته وانتم ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو تقوی اختیار کرو اور نہیں مرنا مگر ایک مسلمان حالت میں. اب کہہ رہی ہیں مسلمان کون ہوتا ہے؟ اطیعوا اللہ فیما امرکم ونہاکم عنہ. فرماتی ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اس چیز میں جو اللہ نے تمہیں امر کیا ہے اور جس چیز سے تمہیں روکا ہے. یعنی رسول جو تمہیں دے اسے لے لو, جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ. اور تیسری آیت جو بیوی نے پیش کی ہے فرماتی انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ کے بندوں میں وہی لوگ خدا کا خوف اور خشیت رکھتے ہیں جو صاحبان علم ہوا کرتے ہیں. یعنی بیوی وقت پورا ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ کے بندوں میں جو خدا کا خوف ہو, یعنی کہیں اگر تمہیں خوف خدا ہوگا تو تم راہ ولایت سے ہٹ جاؤ گے. یہ تمہارے اوپر سروں پر جمی پگڑیاں اور ٹائٹل اور عنوانات اور گولڈ میڈل جو تم نے صحابیت پہ لٹکائے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اصل اس سے زیادہ اور بھی واشقہ و الفاظ ہوں گے. ہمارا علیہ سنت کا ایک بنیادی اختلاف امر امامت کے علاوہ عصمت کے علاوہ صحابیت پر ہے. وہ کہتا ہے رضی اللہ اجمعین. ہم کہتے ہیں اجمعین نہیں, صحابہ المنتجبین ہے ہمارا عقیدہ. صحابیت ممکن ہے کوئی صحابی رسول کے زمانے میں صحابی ہو. اگر رسول کی حیات میں اس دنیا سے چلا گیا اس صحابی کی عظمت کو سلام و جنتی ہے, کیونکہ وہ رسول کے زمانے میں چلا گیا, ولایت کا مرحلہ پیش نہیں آیا تھا. توجہ رکھیں. لیکن بعد رسول صحابیت کا معیار ولایت کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا. تم جتنے بڑے صحابی کیوں نہ ہو, ایدان گرامی, تمہاری صحابیت کا معیار ولایت کی کسوٹی پہ, ولایت کی کسوٹی پہ پورے اترتے ہو تمہیں سلام ہوگا. اصل بابا کی تو نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم مقدسات اہل سنت کا احترام کرتے ہیں, لیکن اصل اس موقع پر جہاں دلیل سے بات کی جائے وہاں پر در حقیقت پھر تمام حقائق کو ایک مہذب طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ کے بندوں میں سے تم میں سے کوئی اگر اللہ کا بندہ ہے, تم مجھے خواہشات کے پجاری لگتے ہو, تم مجھے خواہشات نفس کے اسیر لگتے ہو, تم در حقیقت قرآن کے قاری تو ہو مگر روح قرآن سے آ رہی ہو. یہ ہے بیوی کا, یہ ہے بیوی کا خطاب, یہ ہے بیوی کا استدلال قرآن سے کہ خدا کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں. لہذا تمہارا جو بھی ٹیگ ہے عنوان ہے ہوتا ہے سمجھ لیجیے گا ولایت کی کسوٹی پہ پورے اترو گے. اور اسی لیے کہا جعل امامت اطاعتنا نظام للملہ. واشباف الفاظ میں دوبارہ تاکید کر رہا ہوں, اصل جہاں پر اصل بحث ہی ہو رہی ہے خلافت کے مسئلے پر, جہاں جمع ہی لوگ ہوئے کہ خلافت کو ہضم کیا جائے, اپنے سقیفی نظام کو نافذ کیا جائے, وہیں پر آ کر دشمن کے سامنے, مد مقابل دشمن تو خیر نہیں کہوں گا, مد مقابل افراد کے سامنے آ کر جن کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ امامت کو حذف کر لیا جائے, انہی کے درمیان کھڑے ہو کر جناب زہر کی نمت جعلنا اطاعتنا نظام للہ. ہماری اطاعت کو اللہ نے نظام ملت اسلامی قرار دیا. اس سے بڑھ کر کوئی فتح جیت ہو سکتی ہے زہرۂ مرضیہ کی؟ وہ امامتنا نظام امانا للفرقا, امان قرار دیا تفرقے سے. تم جو تفرقے بٹ رہے ہو اس لیے بٹ رہے ہو کہ تم نے امامت کی رسی کو چھوڑ دیا ہے, تم نے حبل اللہ متین کو چھوڑ دیا ہے, تم نے اہدنا الصراط المستقیم تو کہا لیکن تم عملی طور پر علی کی ولایت کی راہ سے دور ہو گئے ہو. یہ ہے جناب زہرا کا استدلال. اس طریقے سے بیوی در حقیقت قرآن سے استدلال کرتی ہوئی نظر آتی ہیں حضرت گرامی. اور بھی آیات ہیں انشاءاللہ وہ کل جو ہے وہ پھر جو جتنا موقع ملے گا وہ عرض کروں گا. فہرست میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے, ایڈریس انشاءاللہ تمام آیتوں کے کل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تحریک فاطمی میں قرآن سے استدلال, یہ ہے قاری قرآن, یہ ہے شاگرد قرآن, یہ ہے روح قرآن, یہ ہے حامل روح قرآن. جس کو رسول کہیں کہ میری روح ہے, میرا جسم ہے, میری جان فاطمہ, بغات منی, میرے جسم کا ٹکڑا ہے, وروحه التي بين جنبي, یہ بین جنبی, میرے روح, میرے جسم کی روح کا نام فاطمہ زہرا, اور اسی روح کو رسول اللہ کے کچھ دن بعد کتنی اذیت پہنچائی گئی. جو صاحبان فہم ہے جناب زہرا اس نظام ولایت کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہے, صحت کا خیال نہیں رکھا, اذیت کا خیال نہیں رکھا, آرام کا خیال نہیں رکھا. اس عالم میں جب بی بی کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی دروازے کے پیچھے, اس عالم میں بھی اپنے غم کو بھول کر جاتی فضا ابو الحسن کہاں ہیں. اجرکم اللہ, ابو الحسن کہاں, اپنے غم کو بھول گئی, ولایت کے لیے, ولایت کے دفاع کے لیے سب کچھ فراموش کر دیا جناب زہرا نے, سب کچھ فراموش کر دیا. میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی کہ علی کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے پھر. تجنن کا مطلب ہے جر یعنی کھینچنا ہے, توجہ رکھیے گا. جناب زہرا کا درد بڑا عجیب ہے, ایک لمحے کے لیے بھی جناب امیر المومنین سب آخر نہیں ہے. ایک دفعہ رسول اللہ کا آخری وقت تھا, آپ نے فرمایا کوئی حجرے میں نہ آئے, سب کو منع کر دیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں آنا چاہتی تھی لیکن رسول نے مجھے آنے سے منع کر دیا. فاطمہ زہرا قریب میں نہیں تھی, حضرت علی رسول اللہ کے پاس بیٹھ گئے اور کچھ کلام ہونے لگا. کیا کلام ہو رہا تھا مجھے نہیں معلوم, تھوڑی دیر نہ گزری تھی میں نے دیکھا کہ علی کے چہرے پر کرب اور اذیت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. کبھی علی اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کبھی اپنے زانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کبھی اپنے امامے کو اتار دیتے ہیں, کبھی آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں. تھوڑی دیر نہ گزری تھی میں نے دیکھا کہ علی کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے. اللہ اکبر, عجیب منزل تھی, لگ رہا تھا کہ علی کی روح پرواز کر جائے گی, لیکن مجھے سرکار کا حکم تو میں آگے نہیں آئی. بعد میں جب پوچھا گیا یا علی وہ کیا بات تھی کہ جو رسول اللہ نے کہی تھی, آپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا, بس ایک دفعہ علی مرتضیٰ نے گریا گیا, کہا تمہیں پتا ہے رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا یا علی میرے بعد تیری زوجہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے گا, ارے اس پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا, ارے اس کی پسلیاں دھوڑی جائیں گی. علی تیرا کام ہوگا صبر کرنا. علی زہر کے گھونٹ پی کے رہ گئے. یا امام زمانہ اگر دادی کی قبر پہ جانا تو ایک نے کہا یہاں ڈال لینا, اپنی دادی سے کہنا دادی اس دور میں بھی کچھ لوگ ہیں جو تیرے لیے آنسو بہاتے ہیں. مولا ہمیں نہیں معلوم قبر زہرا کہاں ہے، یقیناً تین جماعت الثانی آپ قبر زہرا میں جائیں گے، ارے ہم بے قصوں کا سلام پہنچا دینا، ہم یتیموں کا سلام پہنچا دینا، ارے مولا وہ وقت آئے کہ جنت البقیع تعمیر ہو۔ عزادار عجیب وقت ہے، بس کچھ مصائب پڑھوں گا، مکہ تفصیل سے مصائب کر پڑھوں گا، آؤ میں تمہیں مدینے لے چلو۔ مدینے کی فضا بڑی سوگوار ہے، رسول اللہ کے انتقال کے بعد جب رحلت فرما گئے تو مؤذن بلال نے اذان دینی چھوڑ دی تھی۔ ایک دن بلال آئے، حسنین نے جا کے ماں سے کہا، مادر گرامی نانا مؤذن آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض نے بیان کیا امام علینا کے بیان کے بعد نے حسنین کا نام لیا۔ بہرحال جناب زہرا نے کہا، نانا کے مؤذن سے کہو کہ آج جو ہے اذان دے دے، مجھے بابا کا زمانہ یاد آ جائے، بہت دن ہو گئے بلال تمہاری اذان نہیں سنی۔ حسنین نے جا کے کہا، مولا علی تشریف فرما ہے کہ مادر گرامی نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ جو ہے آج اذان دے، نانا کا زمانہ واپس آ جائے، زمانہ یاد آ جائے۔ ایک دفعہ حضرت بلال نے امام علی کو دیکھ کے کہا، مولا میں نے تو یہ عہد کیا تھا کہ اب کبھی اذان نہیں دوں گا رسول اللہ کے جانے کے بعد، لیکن بنت نبی کا حکم ہے سر آنکھوں پر گلدستے اذان پر مؤذن بلال لے گیا، اللہ اکبر کہا، حجرے میں بنت رسول سن رہی ہے، ایک دفعہ کہا اللہ اکبر، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بی بی کے آنکھوں سے آنسو جاری شروع ہوئے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فاطمہ گواہی دیتی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے۔ ادھر مؤذن نے کہا بلال کا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ارے بلال کے لہجے میں محمد کا نام زہرا کی سماعت سے ٹکرایا، ایک دفعہ بلند آواز سے گریا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایک دفعہ غشی تاری ہو گئی، بچے دوڑے، مؤذن بلال اذان روک دو، ارے ماں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اجرکم اللہ، عزادارو یہ 75 یا 95 دن بڑی اذیت میں گزارے ہیں، آؤ میں تمہیں مدینے لے چلوں۔ مدینے کی ایک گلی سے ایک دھواں ایک گھر سے اٹھ رہا ہے، یہ کسی کے باورچی خانے سے دعا نہیں اٹھ رہا، یہ ایک در کے چلا ہے جانے کا، یہ در کے جلائے جانے کا دھواں ہے، ارے یہ کسی اور کا گھر نہیں ہے، یہ بیت فاطمہ ہے جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، ارے اسی دروازے پہ آ کر رسول اللہ کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مآذن الرسالہ۔ اجرکم اللہ، امام زمانہ ہم غریبوں کا سلام اپنی دادی تک پہنچا دینا، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جنت البقیع تعمیر ہو اور سادات اور غیر سادات موالیہ نے فاطمہ زہرا کی زیارت کرے۔ عزادارو، بس ایک دفعہ لکڑیاں لائی گئیں، اللہ اکبر، ارے لکڑیوں کا جلنا تھا، دروازے نے آگ پکڑی، دروازے میں جو میخے تھی جب لکڑی ہٹی تو میخے سرخ انگارہ ہو گئی۔ علامہ بحر العلوم لکھتے ہیں، ارے زہرا کا درد جاننا چاہتے ہو، زہرا کا درد جاننا چاہتے ہو، ارے ان سرخ میخوں سے پوچھو، ایک دفعہ درو دیوار کے درمیان بی بی، جب دروازے کو دھکا دیا جا رہا تھا، عزادارو بی بی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سپر کر لیا تھا دروازہ نہ کھلے، اللہ اکبر، اس پہ لعین نے کیا کیا، ایک دفعہ تلوار کا نیام اٹھا کر زہرا کے ہاتھوں اور بازوؤں پہ مارنا شروع کیا۔ کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام
ایک گلی سے نہیں گزرا کرتے تھے، کسی نے پوچھا مولا حسن جب بھی یہ گلی آتی ہے آپ اپنا رستہ تبدیل کر لیتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ امام حسن نے اپنے سر کو جھکایا، کہا کہ جب میرے بابا کو لے کے جا رہے تھے میری ماں نے علی کے کمر میں جو پٹکا پڑا تھا اسے تھام لیا تھا، ارے لائنوں نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا، ارے جب بھی اس گلی سے گزر جاؤں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، بس ادا دارو، آخری روایت عرض کروں گا، جناب زہرا در و دیوار کے درمیان، اس کے بعد جب در کو دھکا دیا گیا بی بی ایک دفعہ در و دیوار کے درمیان، فضہ خدینی، فضہ مجھے دا، میرا محسن شہید ہوا۔ ارے ایک دفعہ بی بی گری زمین پر، جلتا ہوا دروازہ، اوپر سے کلمہ گو مسلمان گزر رہے تھے، بی بی کی چادر خاک آلودہ ہوئی، اسی اثنا میں بی بی اٹھنا چاہتی ہے، ارے ایک لئی نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، ارے عصمت اللہ کبرا کا گوشوارا کان میں ٹوٹ گیا۔ بی بی جب تک زندہ رہی سر پہ ایک دوپٹہ باندھا کرتی تھی، سر میں شدید درد تھا۔ چار جملے علامہ مجلسی نے لکھے ہیں، ان میں سے ایک آج ذکر کر رہا ہوں، بقیہ کل عرض کروں گا۔ معصبت الرأس، اتنا شدید درد تھا بی بی کے سر میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام صادق سے کسی نے پوچھا، امام نے کہا تجھے پتا ہے اسی عالم میں جب بی بی کھڑی ہونا چاہ رہی تھی، ارے لئی نے ہاتھ اٹھایا تھا، ارے بی بی کا گوشوارا۔